الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قال تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ معزز علماء کرام و مشائخ عظام میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگو سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیوں آج کی عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس آپ کے شہر اٹک میں بڑے ہی اہتمام اور پروقار طریقے سے منعقد ہو رہی ہے. ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے اور نماز کے بعد قائد سپاہ صحابہ کے خطاب سے آپ حضرات انشاءاللہ العزیز مستفیض ہونے والے ہیں. میں آج آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں وہ تقریر کرنے کا خواہش مند ہوں جو تقریر پرسوں انشاءاللہ العزیز میں اسمبلی کے فورم پر کرنے والا ہوں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کر دیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے میرا بل ایجنڈے کے نمبر 2 پر آ چکا تھا اور حکمرانوں کو معلوم تھا کہ اب یہ بحث شروع ہوگی ہی ہوگی. انہوں نے پرائیویٹ ڈے معطل کر دیا. ضابطے کے مطابق دوبارہ پھر قرعہ اندازی ہوئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس بل کا نمبر 30-40 پر چلا جائے گا. قرعہ اندازی میں بل کا نمبر پھر 6 آ گیا جس کے مطابق اگر حکومت نے شرارت نہ کی جیسا کہ اس کی عادت ہے تو پرسوں انشاءاللہ العزیز یہ بل بحث کے لیے پیش ہوگا. اس وقت تک موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں باضابطہ طور پر ایک قانون ہے تعزیرات پاکستان الف دفعہ 298 میں کہ جو شخص خلفائے راشدین اہل بیت رسول، اصحاب کرام سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں سے کسی ایک کی توہین یا گستاخی کرتا ہے اس کی سزا 3 سال یا جرمانہ یا دونوں سزائیں. اور ضابطے میں لکھا ہے کہ قابل ضمانت ہے، آج جرم کرے کل اس کی ضمانت ہو سکتی ہے، گرفتاری سے قبل بھی اس کی ضمانت ہو سکتی ہے. ہم نے اس قانون میں یہ ترمیم پیش کی ہے کہ جو شخص اس گھنونے جرم کا مرتکب ہو اس کی سزا اول تو سزائے موت ہونی چاہیے، کم سے کم کم سے کم کم سے کم اس کی سزا عمر قید سے کم نہیں ہونی چاہیے. حکومت، یہاں تک آپ کے تعاون اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے گھٹنے ٹیک چکی ہے کہ وزیر قانون مجھے 12 کہہ چکے ہیں کہ 10 سال کی سزا کے لیے ہم تیار ہیں. میں نے کہا 10 سال کی سزا شرم کم ہے، شرعی طور پر 10 سال کی سزا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ آپ موت کی سزا صحابہ کرام کے گستاخ کو کس طرح دلوائیں گے؟ کوئی ضابطہ، کوئی شرعی فتویٰ، کوئی شرعی اصول کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے، تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے؟ اس مسئلے پر بعض علماء کرام کو بھی شک تھا. الحمدللہ آج کثیر تعداد علماء و مشائخ کی موجود ہے. میں نے ایک بڑی محنت کے بعد، بڑی کوشش کے بعد، علماء کرام کے رابطے کے بعد اسمبلی کے فورم پر جو تقریر کرنے کے لیے تیاری کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام کے سامنے میں اپنا وہ سبق دہراؤں، آپ کے سامنے وہ تقریر پیش کروں، اور آخر میں میں تمام احباب سے اور علماء کرام سے دریافت کروں گا، اب اگر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے گستاخ کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے تو میری اصلاح کر دیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں صحابہ کرام کے گستاخ کو واجب القتل قرار نہیں دینا چاہیے، میری علمی اصلاح کریں، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں گا. اور اگر آپ میری تقریر کے بعد علماء کرام تائید کریں اور آپ میں سے ایک ایک شخص اٹھ کر کھڑے ہو کر کہے کہ پیغمبر کے صحابہ کا گستاخ اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والا صرف اور صرف موت کا مستحق ہے، تو آج عہد کریں جب تک گستاخ کے صحابہ کے لیے موت کی سزا کا اعلان نہیں ہو جاتا، ہم گلیوں میں، چوک چراغوں میں، بستیوں شاہوں میں، ملک کی زمین پر حکمرانوں کا نعت کا بند کر دیں گے. یا صحابہ کے دشمن کے لیے موت کی سزا کا قانون بناؤ یا تم ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کا آغاز اس طرح کرتا ہوں، صحابیت کا شرف، صحابیت کا منصب یہ کسبی نہیں ہے، یہ منصب کسبی، یعنی جدوجہد سے، کوشش سے، کاوش سے، تقویٰ پرہیزگاری عبادت سے یہ منصب حاصل نہیں ہو سکتا. صحابیت کا منصب حاصل کرنے کے لیے آج کوئی شخص کروڑ سال تک عبادت کرتا رہے، کوئی انسان ارب سال تک بیت اللہ میں کھڑے ہو کر آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی لغزش کوتاہی کیے بغیر عبادت میں، ریاضت میں، سود و تقویٰ نماز میں، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر وہ عبادت کرتا ہے، وہ وقت کا جنید بن سکتا ہے، وہ وقت کا بغدادی بن سکتا ہے، وہ وقت کا مجتہد بن سکتا ہے، وہ وقت کا بہت بڑا متقی بن سکتا ہے، آج کائنات میں دوسرا ابو حنیفہ پیدا ہو سکتا ہے، آج کائنات میں دوسرا امام بخاری پیدا ہو سکتا ہے، آج کائنات میں کوئی دوسرا پیر طریقت آ سکتے، آج کائنات میں دوسرا مجدد پیدا ہو سکتا ہے، آج کائنات میں کوئی بڑا فقیہ آ سکتے، بڑا محدث آ سکتے، بڑا مفسر آ سکتے، لیکن اس کائنات میں جد و جہد کے بل بوتے پر، مطالعہ کے بل بوتے پر، عبادت ذات تقویٰ ریاضت کے بل بوتے پر اور کوئی بلال نہیں آ سکتا۔
عظمت صحابہ، عظمت صحابہ،
آج ہر آدمی آ سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بلال پیدا، خبیب پیدا، سلمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ منصب قصبی نہیں ہے، یہ منصب قصبی، یہ منصب عطائی ہے۔ انسادت بزور بازو نیس دان بخشد خدا بخشندہ، اور یہ وہ سعادت ہے، رب چاہے حبشے کے بلال کو عطا کر دے، رب چاہے فارس کے سلمان کو دے دے، رب چاہے تو روم کے شہاب کو دے دے، رب چاہے تو سمیہ کو دے دے، رب چاہے تو یاسر کو دے دے، اور نہ چاہے سکا چچا ابو لہب ہے نئی دی ہے، نہ چاہے سردار ابو جان ہے نئی دی ہے، نہ چاہے عتبہ ہے شہبہ ہے، یہ بڑے بڑے مجرم ہے، رب نہ چاہے تو مکہ کی دھرتی والوں کو محروم کر کے رکھ دے، چاہے تو حبشہ کے بلال کو دے دے۔ پہلی بات، یہ منصب عطائی ہے، یہ منصب عطائی ہے۔ دو ترقیاں ہیں دنیا میں، ایک ترقی اور منصب نبوت کا ہے، دوسرا صحابیت کا ہے۔ یہ دو ترقیاں کوشش اور محنت سے حاصل، یہ اوپر سے آتی ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، میں دور چلا جاؤں گا، میں اپنی بات کو پھر مختصر کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، پروردگار عالم نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت پہ نظر کرم ڈالی، پروردگار عالم نے جتنے انسانوں کو پیدا کرنا تھا، آدم کی اولاد کو اول سے لے کر ازل تک، ابد سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک، آدم کے روح سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے انسانوں کو پیدا کرنا تھا، جتنی مخلوق کو بنانا تھا، جتنی کائنات کو سجانے کے لیے انسانوں کا زمین پر بھیجنا تھا، پروردگار نے سب پہ نظر کی، سب سے پہلے کائنات سے رسولوں کو چنا، پھر کائنات سے امام الانبیاء کو چنا، اور پھر بڑی کائنات سے پیغمبر کے لیے پیغمبر کے صحابہ کو چنا۔ صحابہ کرام رب کا انتخاب ہے، صحابہ کرام رب کا انتخاب ہے۔ تو بازار سے کوئی چیز خریدنے جائے، ہزار چیزوں میں سے ایک خرید کر لائے، وہ بھی گندی نکل آئے، تو لوگ کہیں گے اندھا تھا، پاگل تھا، بے وقوف تھا، جال تھا، تجھے ذرا پہچان نہیں تھی، ذرا تمیز نہیں تھی، کچھ تو خیال کرتا، تیرا انتخاب غلط نکلے، باعث مذمت تیرا انتخاب غلط نکلے، تیرے اوپر اعتراض ہے، تیرا انتخاب غلط نکلے، تجھے جہل کہا جائے، بے وقوف کہا جائے، پاگل کہا جائے، صحابہ رب کا انتخاب ہے۔ اگر رب علام الغیوب ہے، رب علیم بذات الصدور ہے، رب خالق کائنات ہے، رب کی ذات کو معلوم ہے، آج کہے کل کہے کیا آ چکے ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کا جذبہ کیا ہے، کس نے کس انداز میں کس راستے پہ چلنا ہے۔ صحابہ اگر صحیح نہیں ہے تو رب کا انتخاب غلط ہے، رب کے علم پر پیاس ہوگی، رب کی جہالت پر اعتراض ہوگا، کہنا پڑے گا کہ رب غلطی کر گیا ہے، ہمارے عقیدے میں رب غلطی نہیں کرتا، اور جس کے عقیدے میں رب سے غلطی ہوتی ہے اسے میں اور عام مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ صحابہ کے دشمن نے اسی لیے کہا کہ اللہ کو بدا ہو جاتا ہے، اللہ کو بھائی بدا کیا بلا ہے، کہنے لگے اللہ میاں بھول جاتا ہے، اللہ کو غلطی لگ جاتی ہے، جو یہ کہے اللہ کو غلطی لگ جاتی ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو غلطی، تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو صحابہ چنے ہیں اس میں بھی اللہ کو غلطی، کوئی غلطی نہیں لگی۔ ایک بات اب آگے چلیے، پیغمبر کی جماعت کو حضور کے قدموں میں چن کر لا کر بٹھا دیا، پھر یہ منصب ان کو عطا کر دیا۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے میں اپنے اتنا اہم منصب عطا کر کے، اتنی عظمت اور شان عطا کر کے پھر انہیں چھوڑ نہیں دیا، پیغمبر کی صحابیت دی، پیغمبر کا ساتھ دیا، پیغمبر کی زیارت دی، ایمان کی دولت دی، اطاعت کی توفیق دی، ساتھ چلنے کا جذبہ دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا اتنا کرم کرنے کے بعد میں رب نے ارادہ کیا کہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ چھوڑوں گا، اپنی پیغمبر کی جماعت کا، اپنے ساتھ پیغمبر کے مقتدیوں کا، اپنے پیغمبر کے پیروکاروں کا، اپنے نبی کے ستاروں کا میرا بھی امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ امتحان کیا تھا؟ کسی سکول میں نہیں بٹھایا، امتحان کے لیے کسی کارخانے میں نہیں ڈالا، امتحان کے لیے کوئی عام سی بات نہیں تھی، میں امتحان لے رہا تھا۔ کس چیز کا؟ صحابہ کے دلوں کا۔ کیا چیز تلاش تھی؟ کہ تقویٰ کتنا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، تیرے پروردگار نے ان کے تقویٰ کو دیکھنے کے لیے، سچائی کو پہچنے کے لیے، صداقت کو جاننے کے لیے جب امتحان کا سلسلہ شروع کیا ہے، امتحان کا آغاز ہوا ہے۔ امتحان سمیہ کا آیا، مکے کے چراغ میں دو ٹکڑے کیا کے پوچھا، مطلب تیرا رب کون ہے، اور سمیہ کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے، اس کے خون کا ایک قطرہ آج آج رب کی ربوبیت کا اعلان کرتا رہا۔ امتحان شروع ہو چکا ہے، امتحان شروع بلال کا ہوا، کس انداز میں؟ انگاروں پہ چل کر۔ امتحان شروع ابو فقیہ کا ہوا، کس انداز میں؟ پسلیاں توڑوا کر۔ امتحان شروع زنیرہ کا ہوا، کس انداز میں؟ کہ مکہ کے مشرق آگ سے گرم کی ہوئی، آگ سے گرم شدہ لوہے کی سلاخ لے کر آیا، زنیرہ تیری آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخ دوں گا، یا رب کا دامن چھوڑ، پیغمبر کا ساتھ چھوڑ، آئے زنیرہ گرم سلائی کو آنکھوں پہ لگواتی رہی، اپنی نظر کو تباہ کرواتی رہی، اپنی آنکھوں کو اندھا کروا بیٹھی، پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ تو اپنی جان کا امتحان تھا، کسی نے آنکھیں اندھی کروا لی، کسی نے ٹکڑے کروا لیے، کوئی تپتے انگاروں پہ چل پڑا۔ پھر مال کا امتحان ہے، لا جو کچھ ہے، ایک ایک آیا، پیغمبر کے قدموں پہ مال نچھاور کرتا چلا گیا، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے مال کے نچھاور کرنے میں بخل سے کام لیا ہو، مال کے نچھاور کرنے سے ہچکچاہٹ سے کام لیا ہو، مال کو قربان کرنے سے کبھی دریغ کیا ہو، مال کو قربان کرنے کے لیے کبھی سوچا ہو، جو مال خون پسینے سے ایک کر کے کمایا تھا، وہ مال کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا گھر بار ہے، مال کس کام آتا ہے؟ دولت جائیداد کے کام آتے، مال کس کام آتے ہے؟ تجارت دکان کے کام آتے، مال کس کام آتے؟ آرام سہولت کے کام آتے۔ ایسی قربانی دی رسول اللہ
نے فرمایا کہ تم مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، باپ دادا کی قبریں چھوڑ دی، اپنے ہاتھوں کی محنت چھوڑ دی، خون پسینے سے کمائی ریاست چھوڑ دی، مرد چھوڑ دیا اور دین کے لیے پیغمبر کی جماعت قربانی دیتے ہوئے ہجرت کر گئی، یہاں تک کہ ماں سے بڑھ کر اولاد کی باری آئی، ماں سے بڑھ کر اولاد کی باری آئی، اور پیاری اولاد بیٹوں کی باری، بچوں کی باری، پیغمبر کی جماعت ہے جو پیغمبر کے قدموں پر، پیغمبر کے سامنے ایک ایک بیٹا قربان کر گئی، کوئی ایک نہیں ہے جس نے دیکھ کیا ہو یا قربانی دینے سے انکار کیا ہو۔ قربانی ہے، قربانی کے ایک لمحات ایسے بھی آئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں سمیت جیل میں ڈال دیا، یہ آج کوئی بیان نہیں کرتا۔ جیل سے ڈرنے والوں، ہتھکڑی اور بیری سے خوف کھانے والوں، جیل کا دروازہ دیکھ کر بے ہوش ہو جانے والوں، ایک ایسے بھی ہیں۔ ہم سب گرفتار ہوئے، وہ بھی ہوئے اکٹھے گئے، ابھی گرفتاری دے کر لوگ گھروں کو نہیں پہنچے، وہ پہلے موجود ہیں، وہ بھی آپ کہاں سے؟ کہتے ہیں میں جیل سے لعنت پایا، جیل بھی کوئی چنگی چیز ہے، میں لعنت پایا، جا تیرے سے لعنت، معافی مانگ کے آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں جیل بھی کوئی رہنے کی چیز ہے، میں لعنت بیان دی، میرے بھائیوں جیل تیرے میرے پیغمبر سب کہہ دیجیے صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، تین سال تک شیب ابی طالب میں گزارے، تیرے یہاں کے قیدی کو کھانا ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، پانی ملتے، کپڑے ملتے ہیں، سہولت دستیاب ہے۔ صحابہ کرام نے، پیغمبر کی جماعت اور رب کے رسول نے شیب ابی طالب میں وہ تین سال گزار دیے جب مکہ والے بائیکاٹ کر چکے تھے، مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کا وہ انداز اپنایا کہ کوئی پیغمبر کا ساتھی، پیغمبر کا جانشار پیسے لے کر، دولت لے کر، رقم لے کر، روپیہ لے کر دکاندار کے پاس جا کر کہتے یہ پیسے لے لو، مجھے آٹا دے دو، پیسے لے لو، کھجور دے دو، پیسے لے دو، سودا دے دو، وہ پیسے اٹھا کر پھینک دیتا تھا، کہتے ہم نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے، پیسے چبا لو، آٹا نہیں ملے گا۔ کتنا اچھا، تین سال، کتنا اچھا، تین سال۔ میں اگلا منظر بیان کرنا چاہتا ہوں، ان تین سالوں میں کیا ہوا، یہ تین سال کیسے گزرے۔ صحابہ فرماتے ہیں شروع شروع میں یہ ہوا، ایک دن اور ایک کھجور، ایک دن کی خوراک، ایک کھجور، چوبیس گھنٹے ایک کھجور پر، آگے بڑھا وقت، کھجوریں مفقود، نہ بیت، کھجور نہیں ملتی، سارا دن گٹھلی منہ میں رکھتے، اسے چوستے رہتے اور گٹھلیاں چاس کر گزارا کر کے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔
عظمت صحابہ، عظمت صحابہ،
آگے بڑھے، گٹھلیاں پیسی، کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، اور پانی بھی کون سا ٹھنڈا ہوتا تھا، فریج کا تو نہیں تھا، کوئی برف کے بلاکوں میں پگھلا ہوا تو نہیں تھا، عرب کے صحرا، عرب کے تپتے ہوئے میدان، عرب کے گرم پہاڑوں پر بارش پڑتی تھی اور جو پانی جمع ہو جاتا تھا، جانور بھی وہیں سے پیتے تھے، پیغمبر کی جان، صحابہ بھی وہاں سے پیتے تھے۔ صحابہ کا نام لینا آسان ہے، کون جانے صحابہ کیا ہے، کسے معلوم صحابہ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ کچھ ایسے ایام بھی آئے، کچھ ایسا وقت بھی آیا، پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کی جماعت کہتی ہے اور کھانے پینے کی چیز کوئی باقی نہ رہی، ہم پھیل گئے وادی میں، ہم نے درختوں پر سبز پتوں کو دیکھا، ہم نے زمین پر سبز گھاس کو دیکھا، ہم گھاس کھا گئے، ہم پتے کھا گئے، اور وقت آگے بڑھ گیا، موسم خزاں آیا، اب پتے نہ ملے، گھاس نہ ملا، پیغمبر کی جماعت سوکھے پتے اٹھا کر پا
پانی میں بھگو کر آئے کہتی چلی گئی دام نے نبوت نہ چھوڑا. پیغمبر کی جماعت, پھر ایسا وقت بھی آیا ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا, بچے کے لیے غذا ختم ہو گئی. پر تاریخ سیرت سے پوچھ کتنے دس دنوں بچے جو رات کو روتے تھے تین میل کے فاصلے پر مکہ کے سردار ہڑبڑا کے اٹھ جاتے تھے, بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں پہنچتی تھیں, ظالموں کو ترس نہیں آتا تھا. پیغمبر کی جماعت ہے, اپنے بچے قربان کر گئی. لا بمائے میں ان ماں کو سلام کرتا ہوں, میں اپنی ایک نہیں ہزار ماں کو اور ان کی جوتیوں پہ قربان کرتا ہوں جن ماں نے اپنے ہاتھوں پر تڑپتے بچے, روتے بچے, گڑگڑاتے بچے, چلاتے بچے, جان توڑتے دیکھ لیے, اپنے بچے قربان کر دیے. اور کون سی ماں ہے جو بچہ قربان کرتے تڑپتا دیکھ کر, روتا دیکھ کر, جگر کے گوشے کو اور جگر کے ٹکڑے کو, اپنے لاش کو, نور نظر کو یہ کہتے میرے بچے تو پیغمبر کے قدموں پہ قربان ہے. درجنوں بچے ماؤں کے ہاتھوں پر دم توڑ گئے, ماؤں کے ہاتھوں پر. پھر مدینہ چلو, حضور نے فرمایا لاؤ کچھ جہاد کے لیے. صدیق سارا گھر لے آیا, فاروق اعظم آدھا لے آئے, کوئی اونٹوں کی قطاریں لے آئے. ایک ماں ہے, ایک عورت ہے جو گھر کے دائیں بائیں جاتی ہے, گھر کے مشرق مغرب کو دیکھتی ہے, کبھی چھت کو دیکھتی ہے, کبھی زمین کو دیکھتی ہے, اور پھر آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہتی ہے آسمانوں والے تیرے رسول نے مانگا ہے, میں کیا کروں, میرے پاس دینے تو کچھ نہیں ہے. اچانک ماں کی نظر پڑی, بچہ نظر آیا, اس نے کہا سب سے بڑی متاع تو موجود ہے, یہ میرا بیٹا موجود ہے, مجھے شرمانے کی, مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, یہ بھی تو رب کی نعمت ہے. بچہ اٹھایا, سینے سے لگا کر پیغمبر کے دامن میں آ گئی, پیغمبر اسلام کی مجلس میں آ گئی. رسول اللہ میں آئی ہوں یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو, میں حاضر ہوئی ہوں. فرمایا کیسے, میں جنگ کے اندر حصہ لینا چاہتی ہوں, تعاون کرنا چاہتی ہو, بی بی کیا لائی ہو؟ کہا کچھ نہیں ہے, میرے پاس میرے تن کا ٹکڑا, میرے پاس میرا جگر گوشہ, میرے پاس رسول اللہ میرے جسم کا حصہ, یہ میرا بیٹا ہے, اسے لے جائیے. پیغمبر اسلام نے, رحمت للعالمین نے, رسول عربی نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا تیرا بچہ کیا کرے گا, کس طرح مارے گا, تلوار اٹھا نہیں سکتا, چل پھر نہیں سکتا, بات کر نہیں سکتا, یہ تو پریشان کرے گا, یہ روئے گا, یہ گڑگڑائے گا, مجھے مشکلات میں ڈال دے گا. اور ماں کیا کہتی ہے, میرے رسول میں یہ نہیں کہتی کہ جب دودھ مانگے دودھ پلا دینا, جب گرمی ہو تو اس کو سایہ دینا, میں یہ نہیں کہتی کہ کپڑے پہناؤ, میں یہ نہیں کہتی کہ دودھ پلاؤ, میں یہ نہیں کہتی کہ پرورش کرو, میں تو یہ کہتی ہوں کسی ساتھی کو دے دو, جب دشمن کے وار آئے بیٹا سامنے کرے, دشمن نیزا چلائے بیٹا سامنے کرے, اور دشمن کی تلوار ہو بیٹا سامنے کرے, میرا بچہ ٹکڑا ہو جائے کہ ایک شہید کی ماں تو کہلاؤں. کوئی لاؤ ایسی ماں, کوئی لاؤ ایسی جماعت. پھر جب اس جماعت نے قربانی کا حق ادا کر دیا, آزمائش کے مراحل سے گزر گئی اور مسکراتے مسکراتے گزر گئی, تو تیرے رب کو اتنے رشک آیا, تیرے رب کو فخر ہوا, تیرے پروردگار کو, تیرے پروردگار کی, میرے رب کی رحمت کو جوش آیا. پروردگار نے کہا, پہلے اعلان تھا, توجہ کرنا, توجہ ہے, پہلے اعلان تھا, کیا تھا, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے میرے پیغمبر آپ ارشاد فرمائے, رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, رب کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے نقش قدم پر چلو, جا جنت لینا چاہتے ہو میری سیرت کو اپناؤ، رضا کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو میری سیرت کو اپناؤ۔ یہ اعلان ہو چکا، صحابہ کے سامنے اعلان تھا، صحابہ کرام نے پیغمبر کی سیرت پہ چلنا شروع کیا، صحابہ کرام نے پیغمبر کے افکار کو اپنانا شروع کیا، صحابہ کرام نے حضور کی فرما برداری شروع کی، صحابہ کرام نے حضور کی اطاعت شروع کی، آپ کے اشاروں کو مانا، آپ کے کنایوں کو مانا، آپ کی آنکھ کی حرکت کو دیکھا، آپ کے لبوں کے ہلنے کو دیکھا، جان قربان کرتے چلے گئے، انگاروں پہ چلتے چلے گئے، دستے دار پہ چلتے چلے گئے، قربانیاں دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر کی جماعت نے 100% جب پیغمبر کی اتباع کر لی تو رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پیغمبر اعلان کرتے میں تیری جماعت پہ راضی ہو چکا ہوں،
میں تیری جماعت پہ، اور پہلے ضابطے میں ترمیم کرتا ہوں۔ پہلے ضابطے میں وہ کیا کہ پہلے کہا تھا جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، رب کو دوست بنانا چاہتا ہے، وہ پیغمبر کی اتباع کرے، اور اب کہتا ہوں جو پیغمبر کی اتباع کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ والا انداز بنائے، صحابہ والا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، صحابہ والا انداز، صحابہ والا جذبہ، صحابہ والی فکر، صحابہ والی تڑپ، صحابہ والا اشار، صحابہ والی قربانی، صحابہ کی طرح جینا، صحابہ کی طرح مرنا، صحابہ کی طرح بولنا، صحابہ کی طرح رونا، صحابہ کی طرح ہنسنا، جو انداز سیرت پیغمبر کے اپنانے کا پیغمبر کی جماعت نے اختیار کیا ہے، اسی انداز سے ہو، اسی جذبے سے ہو، اسی احساس سے ہو، اسی طریقے سے ہو، کسی اور سے ہوگے میں نہیں مانتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ، اگر صحابہ کا انداز چھوڑو گے ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے، گمراہی میں جا سکتے ہو، تباہی میں جا سکتے ہو، بربادی میں جا سکتے ہو، مگر صحابہ والے انداز پہ نہیں آؤ گے تو پھر صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتے۔ چلیے، پیغمبر اسلام کی جماعت قربانی دے گئی، رب راضی ہو گیا، پھر رب نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا،
اللہ کے واسطے بھیجا گیا، رب کے واسطے رہ کر کہتے ہیں، رب کے واسطے رہ کر اپیل کرتے ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میرے صحابہ کا دل نہ دکھانا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اگر کوئی شخص پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، مجھے بتلاؤ اس نے فرمانے پیغمبر کی قدر کی؟ اس نے قرآن کریم کے اعلانات کا پاس کیا؟ قرآن کہتا ہے مومن ہے، قرآن کہتا ہے جنتی ہے، قرآن کہتا ہے رشت و ہدایت کے مینارے ہیں، اور جو کہے معاذ اللہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، جنتی نہیں ہے، ہائے ہائے، اے کاش ہم اس دن میں پیدا نہ ہوئے ہوتے، آج تیرے ملک میں وہ دن آ چکا ہے، اور تیری زمین پر وہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، تیری پیغمبر کی جماعت تیرے صحابہ کو، میرے صحابہ کو، پیغمبر کے جانشاروں کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو، اور تیرے ملک میں یہ کہا چلا جاتا ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد وہ سب مقتد ہو گئے تھے۔ سنیاؤ، جو لوگ آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہیں، جو آج بھی روزے اقدس میں آرام کر رہے ہیں، اور جو آج بھی پیغمبر کے روزے میں مستر لگا کر سوئے ہوئے ہیں، آرب آج میرے ملک میں اس صدیق کو معاف نہیں کیا جاتا، اس فاروق کو معاف نہیں کہا جاتا، اور شخص یہ بکتا کہتا ہے کہ دس صدیق شیطان سے بڑا مجرم تھا، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ عمر سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ مجھے بتلاؤ معزز علماء کرام، واجب الاحترام مشائخ اعظم، جو شخص قرآن کی گواہی کے بعد، قرآن کی بشارتوں کے بعد، پیغمبر کے فرمان کے بعد، قرآن کے جنتی کہنے کے بعد، قرآن کے مومن کہنے کے بعد، قرآن کے راضی ہونے کے اعلان کرنے کے بعد، اب صحابہ کو نقل کفر کفر نباشد جہنمی کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں، وہ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ کس کا انکار کرتا ہے؟ کس کا انکار کرتا ہے؟ پھر اسے مومن مان لوں، مسلمان مان لوں؟ جو پہلے کلمہ گو تھا یہ ہے، اس کے بعد پیغمبر کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، وہ صدیق قرآن کا منکر ہے، وہ خبیث پیغمبر کے فرمان کا منکر ہے، وہ مرتد ہے، من اتتا فقتل ہو، اور جو مرتد ہو قتل کر دو۔ میرے بھائیو، یہ میرا موقف ہے، انشاءاللہ العزیز دعا کیجئے، میں اپنا یہی موقف قومی اسمبلی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے صدقے سے، پیغمبر کی سچی نبوت کے توفیق سے، آپ کی دعا سے، مجھے یقین ہے جب میں قومی اسمبلی کے اسٹیج پر اپنا موقف واضح کروں گا، حق نواز، احسار، مختار، شہداء کرام تمہاری روحیں خوشیاں منا رہی ہوں گی، میں اپنے جنت کا سوال کر رہا ہوں گا۔ میرے بھائیو، دشمن بڑا تیز ہے، دشمن مکار ہے، دشمن بڑا چالباز اور عیار ہے، اس نے گورنمنٹ پر پریشر ڈالا ہے، ایران کا پریشر ڈلوایا، شام کا پریشر ڈلوایا، لبنان کا پریشر ڈلوایا، یہاں تک کہ امریکہ کا پریشر ڈلوایا۔ آج گورنمنٹ ہمارے سچے صاف اور واضح مطالبات کو ماننے کی بجائے اس کے تعاون کرے، بات مانے، سینے سے لگائے، گورنمنٹ کا انداز دیکھو، انتقام کی سیاست عروج پر ہے، انتقام کا انداز دیکھو، قرآن پاک کو فیصل آباد میں، چنیوٹ میں جلا دیا گیا، سپاہ صحابہ نے ہڑتالیں کرائیں، سپاہ صحابہ نے جلوس نکالے، سپاہ صحابہ نے شہر بند کرائے، ہم نے کہا قرآن کو توہین کرنے والا مجرم ہمیں تختہ راج پر نظر آنا چاہیے، جب ہم نے حکومت کا ناطہ بند کر دیا، حکمرانوں نے الٹی چاہ چلی، الٹا سپاہ صحابہ کے کارکن گرفتار کر لیے۔ مولانا خلیل احمد صاحب میرے استاد بھی ہیں، سپاہ صحابہ چنیوٹ کے صدر پکڑ لیا، مولانا چنیوٹی کی مسجد کے امام پکڑ لیا، مؤذن کا بیٹا پکڑ لیا، 10 سال کا لڑکا ہے بلال، ان کو پکڑ کر الٹا لٹکا دیا۔ میں بتلا نہیں سکتا، پیشاب کی جگہ پر مرچیں داخل کر دیں، الٹا لٹکا کر گندگی کی دھونی ان کے ناک میں دی گئی، اور انہوں نے کہا ہمارا جرم کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، قصور کیا ہے؟ کہنے لگے تم یہ کہو کہ یہ قرآن چنیوٹی صاحب کے کہنے پر ہم نے جلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو جلایا نہیں ہے، ہم تو خود مذمت کرنے والے ہیں، تمہیں کہنا ہوگا۔ ایس پی کے سامنے لے گئے، وہ بچے کی کیسٹ جیل سے ہمارے پاس آ چکی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر میاں چنو کی شخصیت نے صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، یہ نام نہاد وزیر اعلی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے یہ قرآن جلایا ہے، بچہ مان گیا ہے، سپاہی صحابہ نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، آپ کی دعا سے کل میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر میاں چنو کے اس شخصیت کو چیلنج کر چھوڑا ہے۔ میں نے کہا تم آ میرے ساتھ بحث کرو، تم جھوٹے ہو، دجال ہو، مکار ہو، تم یہ کہتے ہو کہ پولیس نے بیان دیے، تم ایک دن نواز شریف کو ہمارے حوالے کرو، دوسرے دن وہ کہے گا میں وزیر اعظم بھی کوئی تو مسلم لیگ صدر بھی کوئی نہیں، تسی ایک دن وزیر اعظم سانو دے دیو، اور وہ کیسٹ آ چکی ہے، ابھی بھی میرے پاس ہے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ کہنے لگے جی آپ نے بڑی زیادتی کی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ تو الذوالفقار پر بول رہے تھے کہ الذوالفقار دہشت گرد ہے۔ میں نے کہا وہ بڑی دہشت گرد ہے، پر تمہاری پولیس سے بڑی نہیں ہے. میں پولیس کے بارے یہ بھی کہتا ہوں, پولیس کے افیسر, پولیس کے سپاہی, یہ لوگ محب وطن ہیں, یہ لوگ مخلص ہیں, یہ لوگ وفادار ہیں, لیکن یہ بیچارہ مظلوم طبقہ, یہ بیچارے لوگ کیا کریں جب وقت کا ظالم حاکم, جب وقت کا غنڈہ حاکم کہتے تم فلاں کو مارو یا ملازمت چھوڑ کر گھر چلے جائیں اس کی بات مانیں, کیا کریں یہ لوگ. میں نے کہا ایک دن ہمارے حوالے کرو بھائی کو, ایک دن تو بڑی دور کی بات ہے, ایک گھنٹہ ہی دے دیو, یہ ہر شے نہ مننی جاوے تھا. اور میرے کارکن 10 سال کا بچہ, مسجد کے امام مولانا خلیل احمد میرے استاد, الٹا لٹکایا ہے. ہم نے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا یہ پنڈڑیاں کاٹ دی, پنڈڑیوں کا گوشت کاٹ دیا. حکومت سرکاری ڈاکٹر میڈیکل دے چکے ہیں, ڈنڈے مار مار کر جسم کالا کر دیا, یہ ظلم کیوں ہے؟ میں نے جھنگ میں بھی کہا تھا, اور جھنگ کے لوگوں تم پہ ظلم ہو رہا ہے. جھنگ کا چیئرمین ہے, مقدمہ عدالت میں ہے, مدعی نے کہا کہ میں نے جھوٹا مقدمہ کیا تھا, گواہ نے کہا میں نے جھوٹی گواہی دی تھی, گواہ انکار کر گیا, مدعی بیٹھ گیا اور میرے چیئرمین کو 22 سال سزا دے دی. میں نے اسمبلی میں کہا میں تمہاری خصوصی عدالتوں کو نہیں مانتا, تم نے گنڈہ گردی کے لیے اصل عدالتوں کو چھوڑ کر یہ عدالتیں اختیار کی ہیں. میں کیا بتلاؤں آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں, درجن سے زیادہ قتل کے مقدمات میرے اوپر ہیں, پتہ نہیں 16 MPO کی تعداد ہی کیا ہے. کارکن ہیں جیلوں میں تڑپ رہے ہیں, بیڑیاں پہنی ہے پاؤں چھل گئے ہیں, ہتھکڑیاں پہنی ہیں ہاتھوں پہ زخم پڑ گئے ہیں, وہ جیلوں میں چلے گئے. میں نے کہا جیل کے قیدیوں اور بیڑیاں پہننے والوں اور جھنگ کے لوگوں تمہارے بیٹے شہید ہو گئے, تمہارے بیٹے جیلوں میں چلے گئے, ہتھکڑیاں پہن گئے. اگر تم کہتے ہو کہ میں حکومت کے سامنے جھک جاؤں, میرا استعفیٰ لے لو, میں جھک نہیں سکتا. کوئی اور ہے میں نے بتاؤں, اور میں آج بھی کہتا ہوں ایک ظلم نہیں ہے. تم کسی کو مت کچھ کہو, جرمدار تو ہم ہیں. تم ہمیں لٹکاؤ, تم ہمیں مارو, تم بیڑیا پہناؤ. ڈراتے کس بات سے ہو, کس بات سے ڈرے, گولی سے ڈراتے ہو, اس سینے میں برداشت کر چکے ہیں. بیڑی سے ڈراتے ہو, یہ پاؤں پہن چکے ہیں. ہتھکڑی سے ڈراتے ہو اور درجنوں مرتبہ پہن چکے ہیں. جیلوں سے ڈراتے ہو, ہم جا چکے ہیں. مار سے ڈراتے ہو, فٹ بال کی طرح ہم مار کھا چکے ہیں. سب کچھ برداشت کر لیا جائے گا, لیکن پیغمبر, پیغمبر کے صحابہ کی عزت پر سودے بازی نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو ظلم حد سے بڑھ چکا ہے, ایسا دور ہے میں آپ کو نہیں بتلا سکتا ہم کیا کیا زخم سینوں میں لیے بیٹھے ہیں, کون کون سے ظلم کے پہاڑ ناتوا کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات کہا کرتا ہوں, اکثر میری زبان پہ رہتی ہے, آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگو, آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگو, حسن ادراک کی شمیں نہ بجھانا لوگو. کٹ گئے جو ناموس اصحاب پیغمبر پر, گلی گلی میں دہراؤ ان کا فسانہ لوگو. واخر دعوانا.